الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا احدکم احدا فی بلاء فلیقل الحمدللہ الذی عافانی مبتلاہ به وفضلنی علی کثیر من عباده تفضیلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی تکلیف میں دیکھو، مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاہ بہ، کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا جس نے مجھے اس پریشانی سے محفوظ رکھا جس میں یہ شخص مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی، یعنی ان سے مجھے بہتر حالت میں رکھا. اور اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس بات کی پابندی کرے کہ جب دوسرے کو کسی مشکل میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، تو یہ کہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے گا دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، تو جس مصیبت کو یا پریشانی کو وہ دوسرے میں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھیں گے. الفاظ یہ ہیں کہ لم یصبہ ذلک البلاء ابداً کائنا ما کان، کہ وہ مصیبت یا وہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، وہ جیسی بھی تکلیف ہو. یہ تلقین فرمائی نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عظیم تعلیم ہے، بڑا عظیم عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ذریعے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا کہ ایک تو شکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے ان نعمتوں پر جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہیں، وہی انگنت ہیں، بے شمار ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار کرنا بھی چاہے کوئی آدمی تو کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. تو ایک تو شکر ہوتا ہے ان نعمتوں پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. بندے کا کام یہ ہے کہ ان کو یاد کرتا رہے, ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اور جیسے کہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہت سے عقدے حل ہوتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, بہت سی بیماریوں کا سد باب ہوتا ہے, باطنی بیماریوں کا. اور جو بندہ شکر کرنے کا عادی بن جائے تو یہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو اس کو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی طرف اور دین کی پیروی کی طرف لے جائے گی. جو کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, گناہ ہوتے ہیں, رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس شکر کے بدولت اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائیں گے. کیونکہ کسی نہ کسی وقت بندے کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ جس پروردگار نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں, اب میں کیا اس کی نافرمانی کروں, کیا اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں. یہ خیال یقیناً آئے گا اس بندے کو جب جو شکر گزار ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے. تو غرض یہ کہ ایک تو شکر ہوتا ہے ان نعمتوں پر جو حاصل ہیں اور اسی کا اہتمام, اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ صرف اتنی بات نہیں کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ان پر شکر ادا کرو, بلکہ دوسروں کو جب دیکھو کہ وہ کسی تکلیف میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, کسی مصیبت میں ہیں, تو ان کو دیکھ کر بھی یہ شکر ادا کرو کہ یہ تکلیف میرے اوپر نہیں آئی. یعنی جن تکلیفوں سے اللہ نے بچا رکھا ہے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی الجھنے ہیں, کتنی مصیبتیں ہیں, کتنے امراض ہیں, کتنی بیماریاں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہیں, تو ان کو ان کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یہ کہو کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس پریشانیوں سے عافیت میں رکھا. تو یہ بھی شکر گزاری کا قصہ ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے کانا شکر تلک النعمہ, یہ شکر ہوگا اس نعمت کا. اور یہ بھی بڑا عجیب عمل ہے. عام طور سے تو مشہور یہ ہے کہ جب مثلا کسی کو بیمار دیکھیں تو بیمار آدمی کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس بیماری سے اللہ نے محفوظ رکھا. عام طور سے یہ بات مشہور ہے, لیکن یہ بیماری کے ساتھ خاص نہیں ہے. حدیث میں بلا کا لفظ ہے کہ کسی کو کسی بھی بلا میں, کسی بھی مصیبت میں, پریشانی میں دیکھو تو اس کو یہ کہو. کوئی شخص فقیر ہے بیچارا, مانگنے پر مجبور ہے, بیکاری بنا ہوا ہے, اس کو دیکھو تو کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا ہو بھی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے مجھے اس مصیبت سے نجات دی کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے اور مجھے بیکاری بن کے لوگوں سے مانگنا پڑے. کسی کو اگر مقروض دیکھو قرضے میں, پریشان ہے قرضے کی وجہ سے اور الحمدللہ تمہارے اوپر قرض نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے جتنا اس کے اوپر ہے, تو اس کو دیکھ کر کہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بلا سے عافیت عطا فرمائی, میں مقروض نہیں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ نہیں ہے. کسی کو بے روزگار دیکھو اور دیکھو کہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے, تو اس کو بے روزگاری میں پریشان دیکھ کر کہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ پریشانی نہیں ہے, بے روزگاری میں میں مبتلا نہیں ہوں, الحمدللہ مجھے آپ سے روزگار ملا ہوا ہے. کسی کو جہل کی حالت میں دیکھو, جہالت میں دیکھو, جہالت کی مصیبت میں ہے, تو کہو کہ الحمدللہ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے جہالت کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. तो किसी एक चीज के साथ खास नहीं, किसी भी मुश्किल, किसी भी बला, किसी भी बुराई में, किसी भी मुसीबत में दूसरे को मुबतला देखो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। और अच्छा तो यह है कि यही अल्फाज याद हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुबतलाहु बिही वफ़ज़लनी अला कथीर मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। इसमें बाद रिवायतों में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुबतलाका बिही काफ से, लेकिन दूसरी रिवायतों में मिम्मा आफ़ानी मिन मुबतलाहु बिही, दोनों में फर्क यह है कि गोया पहली जो रिवायत है उसके मुताबिक उस शख्स, एक शख्स बीमार है, उसको खिताब करके कहा जा रहा है कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे उस बीमारी में मुझे मुबतला नहीं किया अल्लाह ने जिसमें तुझे मुबतला किया, बीमार से गोया खिताब हो रहा है। लेकिन अगर जोर से ये खिताब करो बीमार को तो ये बीमार के लिए दिल शिकनी का बाइस हो सकता है। इस वास्ते जिन रिवायतों में काफ आया है तो उसमें भी आहिस्ता कहने के दिल में तो उसको पता न चले। और दूसरी रिवायत ज्यादा सही मालूम होती है जिसमें यह फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे उस बीमारी से, उस तकलीफ से महफूज रखा जिसमें ये शख्स मुबतला है। ये दिल दिल में कहे या जबान से कहे इस तरह के दूसरा सुनकर दूसरे की दिल शिकनी ना हो। तो अच्छी बात तो यह है कि ये अल्फाज ही याद हो जाएं, क्योंकि यह अल्फाज जो हैं ये हदीस के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इन्हीं में जो नूर और बरकत है वो दूसरे अल्फाज में नहीं हो सकती। लेकिन जब तक याद ना हो तो अपनी जबान में कह या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे इस मुश्किल से आपने महफूज रखा। और बल्कि हमारे उस्ताद, हमने हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब कदरसल्लाहु ताला सिरहुल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे कि मैं तो जब कभी बाजार में गुजर रहा होता हूँ, शहर में गुजर रहा होता हूँ, लोगों को सिनेमा की लाइन में खड़ा हुआ देखता हूँ, सिनेमा की लाइन में लगे हुए हैं टिकट खरीदने के लिए, तो उनको देखकर भी मैं ये पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुबतलाहुम, अल्लाह ताला आपका फजल व करम है कि आपने मुझे इस बला से महफूज रखा जिसमें ये लोग मुबतला है। क्योंकि बला और मुसीबत जैसे दुनियावी और जाहिरी होती है, उसी तरह बला और मुसीबत बातिनी भी होती है। किसी गुनाह में मुबतला होना ये भी क्या है, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ अल्लाह ताला महफूज रखे, ये भी एक बला है, एक मुसीबत है। वो गुनाह देखने में, चाहे देखने में कितना ही अच्छा लग रहा हो, उसमें लुत्फ आ रहा हो, उसमें मजा महसूस हो रहा हो, लेकिन हकीकत में वो मजा नहीं है, वो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, बल्कि जाहिरी बीमारियों से ज्यादा सख्त बीमारी है, ज्यादा मोहलिक बीमारी है। जो अगर कोई आदमी किसी गुनाह के अंदर हो तो इसलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखा, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तो फरमाते थे कि जब सिनेमा की लाइन में खड़ा हुआ देखता हूँ तो या अल्लाह ये खड़े हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, पैसा खर्च करेंगे और सब कुछ कर करा के हासिल क्या होगा, एक गुनाह, एक मासियत, अल्लाह ताला की नाफरमानी। तो इस वास्ते उस पर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो बात यह है कि अगर किसी को किसी गुनाह में मुबतला देखे आदमी, उस वक्त भी कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुबतलाहु बिही। और इससे इसमें एक और नुक्ता भी है, वो नुक्ता यह है कि अगर कोई दूसरा शख्स गुनाह में मुबतला नजर आता है तो बाद औकात उसकी हकारत दिल में पैदा हो जाती, तहकीर का जज्बा पैदा हो जाता कि ये हकीर है और मैं उससे अफजल हूं, अपनी बड़ाई का जज्बा और उस आदमी की हकारत दिल में पैदा हो जाती। हालांकि किसी आदमी को हकीर समझना या उसकी तहकीर करना, इससे हमें मना किया गया, किसी की तहकीर नहीं करना। गुनाह की तहकीर है, लेकिन जो शख्स गुनाह में मुबतला है वो تحقیر کا نہیں وہ ترس کھانے کا مستحق ہے کہ وہ بیچارہ وہ اس لعنت میں مبتلا ہو گیا, اس گناہ میں مبتلا ہو گیا, اس پر ترس کھاؤ, اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اسے نکال دے. تو اگر کسی آدمی نے نیا نیا دیندار بنا ہے, نئی نئی دین کی طرف اللہ نے جذبہ پیدا کیا ہے, اب بعض اوقات شیطان مبتلا کر دیتا ہے اس دھوکے میں کہ یہ ساری دنیا تو حقیر ہے, یہ سب فاجر فاجر ہیں, میں ہوں متقی پرہیزگار, اور اس کے نتیجے میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی حقارت, دوسروں کی تذلیل کا جذبہ شیطان پیدا کر دیتا ہے. اور یہ بڑی زبردست شیطان کی چال ہوتی ہے ان لوگوں کو, خاص طور پر جو نئے نئے دین کے طرف آئے ہوں, وہ دل میں یہ پیدا کر دیتا ہے, ان کے دل میں بڑائی پیدا کر, ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں, مقدس ہیں, ہم نے بڑا تیر مارا ہے, اور یہ سارے جو ہیں فاسق فاجر ہیں, گناہگار ہیں, ان کی تحقیر تذلیل دل میں پیدا ہو جاتا. یہ کلمہ جو ہے اس بیماری کا اور شیطان کے اس دھوکے کا بھی علاج ہے. کیا علاج ہے؟ کہ اگر میں محفوظ ہوں اس بیماری سے اور اس گناہ سے, اگر محفوظ ہوں تو یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوں, تعریف اس کی ہے, شکر اس کا ہے, میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرمائی, تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه به, اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے اس سے نجات دے دی. تو جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, تعریف اللہ کی, تو دل میں جو یہ بات آ رہی تھی کہ میں بڑا مقدس بن گیا ہوں, بڑا پرہیزگار بن گیا ہوں, اور یہ ساری مخلوق جو ہے یہ گناہگار ہے, اور ساری مخلوق فاسق و فاجر ہے, قابل تحقیر ہے, اس کا علاج بھی اس جملے کے ذریعے ہو گیا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, تو مانا کیا ہے شکر؟ کیوں کہ اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں اس گناہ سے بچ جاتا, آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی, تو اس کے نتیجے میں بچ گیا, اور یہ بیچارہ مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی نکال دے. دعا کر الحمدللہ یا اللہ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے نکال دے. تو اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس کی تحقیر, اپنی بڑائی دل میں لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے, اس کو صحیح راستے پر لے آ. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی گناہ میں اللہ بچائے مبتلا ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت ترس کھانے کے لائق, جیسے کوئی بیمار ہو تو اس پر ترس کھایا جاتا ہے, اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے, وہ بھی باطنی طور پر بیمار ہے, ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس مشکل سے نکال دے, اس مصیبت سے نکال دے, گناہ کی مصیبت سے نکال دے. اللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شیخ الہند لوگوں نے کہہ کر ان کی شان گھٹا دی, حقیقت میں وہ شیخ العرب والعجم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اونچے مقامات سے نوازا تھا, انہوں نے ہندوستان میں انگریز سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑی زبردست تحریک چلائی تھی, اور جہاد کی تیاریاں کی تھیں, لیکن بعض اپنے بے وفا قسم کے لوگوں نے راز فاش کر دیا, اس کے نتیجے میں حضرت گرفتار ہوئے اور مالٹا میں قید رہے کئی سال. تو جب گرفتار ہوئے تو اول تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جب گرفتاری کی باتیں چل رہی تھیں کہ شاید گرفتار ہونے والے ہیں, تو حضرت جو ہیں وہ کہیں چھپ گئے تھے, روپوش ہو گئے تاکہ گرفتار کرنے والے گرفتار نہ کر سکے. और तीन दिन के बाद फिर बाहर निकलना नहीं। तो किसी साथी ने कहा कि हजरत अभी तो आपकी तलाश जारी है और जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे तो जिस मकसद से रूपोश हुए थे तो वो मकसद ही फौत हो जाएगा। तो हजरत ने फरमाया कि भाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन के लिए रूपोश हुए थे गारे सौर में, तो बस मैं तो उसी सुन्नत पर अमल करने के लिए रूपोश हुआ था, बाकी बाकी अल्लाह अल्लाह जाने जो अल्लाह ताला चाहे वो होगा। बाहर निकले तो गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तार होने पर जो जुमला जबान पर आया वो जुमला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ब मुसीबत गिरफ्तारम न बे मासीयत, कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक मुसीबत की वजह से गिरफ्तार हुआ हूं, किसी मासीयत पर की वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ। उस वक्त भी शुक्र इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने सुन्नत यूसुफी अलैहिस्सलाम के ऊपर अमल की तौफीक बख्शी और मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, किसी मासीयत की वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला का ये शुक्र रहा अल्हम्दुलिल्लाह ब मुसीबत गिरफ्तारम न ब मासीयत। तो भाई ये जो अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है, अगर किसी दूसरे को किसी तकलीफ में देखो और वो अल्लाह ने उससे बचाया जिसमें गुनाह भी शामिल है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्पताल के पास से गुजरो वहां कितने मरीज पड़े हुए हैं, किस तरह के पड़े हुए हैं, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम इब्तलाहुम बिही वफ़ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उनके हक में दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत फरमा दे। हमारे हज़रत वाला हज़रत आरिफ़ी क़द्र सल्लल्लाहु ताला सरो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह कभी तखल्लुफ नहीं होता, कि जब किसी अस्पताल से गुजरता हूं करीब से भी गुजर रहा हूं तो ये जरूर पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मुब्तलाहुम बिही वफ़ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, और साथ साथ उन अस्पताल वालों के में जो लोग बीमार हैं उनके हक में दुआ करता हूं, कभी तखल्लुफ नहीं होता फरमाते थे। तो जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को अपने जात के साथ ताल्लुक अता फरमाते हैं तो फिर ये सब खुद ब खुद ये इन सुन्नतों पर अमल होता चला जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। तो गरज यह कि इस हदीस ने यह बताया कि सिर्फ शुक्र सिर्फ उन नेमतों पर नहीं है जो तुम्हें हासिल है, बल्कि उन मुसीबतों पर भी है जिनसे अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें महफूज रखा। और जब बंदे को इसकी आदत पड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाशुक्री में मुब्तला नहीं होगा वो। दूसरी एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जो कोई शख्स हमेशा ऐसे लोगों की तरफ निगाह करे जो माल के एतबार से, माली एतबार से या जिस्म के सेहत के एतबार से उससे कम तर हैं, तो वो अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से नाशुक्री से हमेशा महफूज रहेगा और शुक्रगुजार बंदा बनेगा। और जो शख्स हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखता रहे, उसका माल ज्यादा है, उसका घर ज्यादा शानदार है, उसकी सवारी ज्यादा अच्छी है, उसका कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, उसके पास पैसे ज्यादा है, इसको देखता रहे तो वो नाशुक्री में उतला रहेगा। तो फरमाया कि हमेशा अपने से नीचे दर्जे के लोगों को देखो, नीचे दर्जे काहे में माल में, दुनियावी मालो असबाब में और सेहत और तंदुरुस्ती में। तो जब कभी अपनी किसी तंगी का ख्याल आए कि मैं मसलन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी माली हालत कमजोर है, तो देखो जरा कि और कितने हैं जिनकी माली हालत तुमसे भी ज्यादा कमजोर है, तुम उनसे बेहतर हो, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं। तो जब ये ख्याल करोगे कि इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूं, तो शुक्र निकलेगा जबान, अल्लाह तबारक अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उनसे बेहतर हूं, उससे बेहतर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को देखो कि अगर ख्याल आ रहा है मैं बीमार रहता हूं अक्सर बेहतर होता है, लोग कुछ ना कुछ बीमारी आती ही रहती है, तो जब कभी बीमारी आए तो अपने से ज्यादा बीमार लोगों का तसव्वुर करो कि कैसी कैसी बीमारियों में लोग मुब्तला है, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो उससे क्या आएगा, न सिर्फ सब्र आएगा, अल्लाह ताला का शुक्र निकलेगा कि अल्लाह आपका फजल करम है कि वैसा अलहमदुल्लाह लगी आफानी में मुब्तला हो भी, उससे मुझे उस जैसा नहीं बनाया, उसके से बेहतर हालत में अल्लाह आपने रखा, उसकी तरफ ध्यान करो। पहले भी मैंने सुनाया था हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गर हुसैन साहब रहमतुल्लाह का वाकया, हजरत वाली साहब फरमाते हैं कि बुखार में थे, मैं चला, मैं मिली तो पहुंचा, तो हजरत से पूछा कि हजरत कैसे मिजाज है, बुखार बड़ा तेज था, तो उस तेज बुखार में फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आंख में तकलीफ नहीं है, मेरे कान में तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सही काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिगर सही काम कर रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत लोगों से बच्चा हूं, अल्लाह ताला अलबत्ता कुछ बुखार है, दुआ करो अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमाए। तो पहले उन बीमारियों का जिक्र किया जो नहीं थी और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और फिर दुआ की कि या अल्लाह जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाए। तो जो तकलीफ हो उसके इजाले की दुआ मांगना ये कोई बुरी बात नहीं, ये भी सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन पहले वो तो देख लो कि किस हालत में भी क्या नेमतें मुयस्सर हैं और किन तकलीफों से अल्लाह ने बचाया हुआ है, महफूज रखा हुआ है, उस पर अल्लाह ताला का पहले शुक्र अदा कर लो, फिर आगे चलो, फिर और मांगो अल्लाह ताला। तो ये फरमाया कि अपने से निचले दर्जे को, हां दीन के मामले में फरमाया कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो कि देखो ये कैसा जा रहा है, ये इसके अपने इल्म में, अपने इबादत में, अपने तकवा में, अपने वरा में ये कितना आगे है, तो उससे क्या होगा कि जज्बा अमल का पैदा होगा, बेहतर बनने की एक बेहतर बनने की ख्वाहिश दिल में पैदा होगी, उससे हिम्मत में इजाफा होगा, उसको अगर अपने से ऊपर वाले आदमी को देख रहे हो। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले आदमी को देखो तो उसका नतीजा यह होगा कि शुक्र अदा होगा, ना शुक्री से महफूज रहोगे इंशाल्लाह। एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न औन रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैं शुरू में मालदार लोगों के साथ उठा बैठा करता था, यानी मेरा उठना बैठना, मेरी सोहबत आमतौर से बड़े मालदार लोगों के साथ थी। तो कहते सारे जब तक उनके साथ रहा, बड़े बड़े मालदारों के साथ, तो बस परेशानी में रहा और गम में रहा, तश्वीश में रहा। क्यों? इसलिए कि जहां जाता हूं अपने घर से बेहतर घर नजर आता है, अपने कपड़ों से बेहतर कपड़े नजर आते हैं, अपने सवारी से बेहतर सवारी नजर आती है, तो सोचता हूं देखो इनको ये मयसर है, मुझे तो है नहीं, तो गम में रहता था, हर वक्त तकलीफ में रहता था। फिर मैंने किसी वक्त कोई हदीस पढ़ ली और फिर मैंने अपने से कमतर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। मेरा उठना बैठना, मेरी मजलिस है, मेरी मुलाकातें अपने से जो लोग दुनिया के एतबार से कमतर थे, कम पैसा रखते थे, कम हैसियत थे, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। तो फरमाया बिल्कुल सुकून हो गया, आराम आ गया। क्यों? इसलिए कि जहां भी जाता हूं, जिसको देखता हूं, अपनी हालत उससे बेहतर नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र निकलता है अल्लाह तबारक व तआला का। तो हम उल्टे चलते हैं, यानी जिन दुनिया के मामले में अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं, अभी देखो उसके पास तो ऐसी गाड़ी आ गई, उसके पास ऐसा बंगला आ गया, उसके पास ऐसा बैंक बैलेंस आ गया, इतने पैसे उसको मिल गए, और उसके नतीजे में अपनी जो नेमतें हासिल हैं उनके ऊपर नाशुक्री पैदा होती है। और दीन के मामले में देखते हैं भाई दूसरा नीचे वाला है तो उससे बेहतर है, तो मजीद फिर आगे बढ़ने का जज्बा जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन ये फरमाई कि दीन में अपने से बुलंद को देखो और दुनिया में अपने से कमतर को देखो। तो इससे इंशाल्लाह ताला شکر بھی ادا ہوگا نہ شکری سے بھی محفوظ رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی اعتبار سے ترقی بھی ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ جن مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا فائدہ حدیث میں ایک تو یہ بیان فرمایا گیا کہ جب یہ کوئی کرے گا تو اللہ نے جو محفوظ رکھا ہے اس پر شکر ادا ہوا, اور ساتھ میں یہ بھی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بلا جس کے اوپر جس کے نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے وہ آدمی اس سے محفوظ رہے گا. وہ کیسی بلا ہو کیسی مصیبت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. وہ اخلاص سے کہے سچے دل سے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل سے ادا کرے تو انشاءاللہ اسے محفوظ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آگے روایت ہے اللہ اور یہ ایک تبع تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں عبدالعزیز دراوردی. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جعفر صادق جو ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, حضرت علی کے پر پوتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سفیان ثوری بڑے درجے کے ذیل القدر محدثین میں سے بھی ہیں, فقہا میں سے بھی ہیں, صوفیاء کرام میں سے بھی ہیں. تو وہ تشریف لائے اس لیے آئے کہ حضرت جعفر صادق بڑے بزرگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق تھا, تو ان کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں. حضرت جعفر صادق نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ. تو جب وہ بیٹھ گئے تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سفیان ثوری سے کہ بھائی سفیان صاحب, آپ ایسے آدمی ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ آپ کو اکثر و بیشتر طلب کرتے ہیں, کیونکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ تھے, بڑے عالم تھے, تو جو خلیفہ وقت تھے وہ کبھی کبھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس دعوت دے کر ان سے کچھ دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے. تو آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ حکومت کے جو خلیفہ جو حاکم ہے وہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور آپ سے وعظ نصیحت سنتا ہے, اور میں ایسا آدمی ہوں کہ حکومت میرے پیچھے لگی رہتی. کیونکہ یہ زمانہ تھا بنو امیہ سے کچھ پہلے کا, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ان حضرات سے کچھ ان کو خطرہ ہوتا تھا حاکموں کو کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں, تو اس واسطے ان کی ذرا پیچھے لگے رہتے تھے. تو کہا بھائی, دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ تو آپ کو بلا کر آپ سے باتیں کرتی ہے اور ہمارے خلاف ہے, ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے میرے پاس آنے کی وجہ سے کہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچے, اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آپ میرے پاس زیادہ نہ بیٹھیں, جلدی چلیں. تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ میں تو آپ سے کچھ حدیث سننے آیا ہوں, کوئی حدیث سنا دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت کوئی حدیث سنا دیجئے جو آپ کو پہنچی ہو تو میں وہ سن کر چلا جاؤں اتحدث فاقوم. تو اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی. حدیث کیا سنائی؟ فرمایا میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی. والد سے مراد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حسین کے صاحبزادے ہیں. میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی میرے دادا سے, یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ, کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ ومن استبطا الرزق فلیستغفر اللہ ومن حزبه امر فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنائی کہ مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے, جس کسی بندے کو کوئی انعام کرے, کوئی اچھی حالت میں پہنچے, فلیحمد اللہ, تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ کہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں, شکر اللہ کا ہے, حمد کرے, شکر ادا کرے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ من استبطا الرزق فلیستغفر اللہ, جسے اپنی رزق میں, روزی میں دیر لگ جائے, یعنی روزی نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہا, یا تنگی پیش آ رہی ہے معاشی اعتبار سے, تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگے, استغفار کرے. اور جس شخص کو کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو حسین رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اور جعفر صادق اپنے ساتھ سے روایت کر رہے ہیں, حضرت علی سے ہوئے, حضرت عابدین روایت کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت حسین نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو تین باتیں فرمائیں اور تینوں بڑی عظیم, کہ جب کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہ وہی بات ہے جو کئی ہفتوں سے حض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ حضرت عارف کے قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ ہمیشہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور ان کے طریق کا یہ خاص نرالا انداز تھا کہ بندے کو شکر گزار بنا دو تو انشاءاللہ وہ راستہ پا جائے گا, سیدھے راستے پر لگ جائے گا. تو پہلی بات تو وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سب کا رزق کا فلی استغفر اللہ, رزق میں جب کبھی دیر لگنے لگے, کوئی آدمی روزگار کی تلاش میں ہے, روزگار نہیں مل رہا, پیسوں کے انتظار میں ہے, پیسے کم معلوم ہو رہے ہیں, معاشی طور پر تنگی کا شکار ہے, تو فرمایا کیا کرے, اللہ سے مغفرت مانگ, استغفار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الجھن میں مبتلا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, تو یہ قرآن کریم کا کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, غم, صدمہ, تکلیف, پریشانی, جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ درحقیقت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی تمہاری مراد پوری ہونے میں دیر لگ رہی ہے, دعائیں مانگے جا رہے ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی, کوشش کر رہے ہو کوشش کامیاب نہیں ہو رہی, دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو لیکن کوئی حربہ کارآمد نہیں ہو رہا, تو کیا کرو, استغفار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ ہے یا زیادہ گناہ ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آ رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق نہیں مل رہی, پریشانی کا شکار ہو, تو استغفار کرو اللہ تعالیٰ. بڑا یہ عظیم نسخہ ہے. یہ دعائیں مانگنے کی تلقین تو کی جاتی ہے, بھائی دعا کرو کہ اللہ مجھے, میں بے روزگار ہوں روزگار دے دے, میرا قرضہ نہیں اتر رہا قرضہ اتروا دے, میں بے اولاد ہوں اولاد دے دے, لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے استغفار کر لو, کیونکہ یہ جو جس مشکل میں مبتلا ہو یہ کچھ علامت اس بات کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو, تو پہلے استغفار کرو پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو استغفار کرو اور کرتے رہو, کثرت سے استغفار کرتے رہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ نصرت آئے گی. یہ ہر قسم کی مشکل کا حل ہے. استغفار کی کثرت, اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے, محبوب ہے جو استغفار کی کثرت کرے. اور ہر قسم کی مشکل, ہر قسم کی پریشانی میں یہ استغفار فائدہ مند ہے. یہاں تک کہ مجھے اپنے آج اپنے استاد مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی دوسری بات یاد آ گئی کہ ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو کبھی ایک مسئلہ تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو پھر غور کرو. اور ایسے ہی ایک مرتبہ ایک اور مسئلے کے بارے میں بھی بعد میں بھی جب فارغ ہو چکے تھے ایک مسئلے کے بارے میں کچھ تردد تھا تو فرمایا کہ بھائی استغفار کرو, استغفار کی کثرت کرو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سینہ کھول دے. یعنی کسی مسئلے کا سمجھ میں نہ آنا یا تردد کا برقرار رہنا یہ بھی کچھ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی توفیق نہیں دی. یہ بھی بڑا عظیم بات ہے. قرآن کریم فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, قرآن کریم فرماتا ہے جب تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق و باطل کو سمجھنے کا معیار عطا فرما دیں گے. فرقان کے معنی ہے وہ معیار جو حق کو باطل سے ممتاز کر دے, بتا دے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ آدمی کے سمجھ میں آنے لگے, اچھائی برائی کو آدمی سمجھنے لگے. ورنہ اللہ بچائے مت الٹی ہو جائے تو آدمی برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے, گناہ کو جائز سمجھنے لگتا ہے, عقلیں الٹی ہو جاتی ہیں گناہ کی وجہ سے. لیکن تقوی کی خاصیت یہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اللہ تعالیٰ اچھے برے کی تمیز عطا فرما دیں گے, حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دیں گے. تو اس واسطے اگر کسی وقت میں حق و باطل کی تمیز نہیں ہو رہی, مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور استغفار کر کے پھر دعا کرو کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو. اس لیے یہ بھی بڑا عظیم نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا, جو کوئی جس کسی مراد کے پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو استغفار کرو, فلیستغفر اللہ. اور ومن حذفہ امر فلیقل لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور جس کو اچانک کوئی پریشانی پیش آ جائے, کوئی معاملہ اچانک کسی کے سامنے ایسا آ جائے جس سے وہ پریشان ہو, تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے معنی کیا ہے کہ کسی بھی کائنات میں کسی بھی فرد کو, کسی بھی مخلوق کو, کسی بھی چیز کی کوئی نہ طاقت حاصل ہے نہ قوت حاصل ہے مگر اللہ کی توفیق. یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی کوئی آدمی اپنی ذاتی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتا. جو کوئی طاقت عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, جو کوئی قدرت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جب کوئی پریشانی پیش آئے تو یہ کہو لا حول ولا, کیوں؟ اس کے معنی یہ کہ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی مشیت سے آئی ہے اور اسی کی قوت سے یہ دور بھی ہوگی. پریشانی اسی کی مشیت سے آتی ہے اور اسی کی مشیت سے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت کے بغیر نہ کسی میں کوئی طاقت ہے, نہ کسی میں قوت ہے, نہ کوئی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے. جو کچھ دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کرے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ کلمہ جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ, کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی اس کو پڑھنے والا جتنا کثرت سے پڑھے اور اس کو سوچ سمجھ کر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو جنت کے خزانے عطا ہوں گے. اور ایک حدیث میں, ایک اور حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی عبادت کی ادائیگی میں, عبادت کی ادائیگی میں سستی ہو رہی ہو, سستی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس وقت بھی پڑھے. کیا مانا کہ یہ جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے میرے, اس رکاوٹ کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے, اسی کی قوت سے اسی کی قدرت سے یہ دور ہوگی. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں دو لفظ ہیں, ایک حول اور ایک قوت. حول کے معنی بھی طاقت کے ہیں اور قوت کے معنی بھی طاقت کے, لیکن حول جو ہے وہ آتا ہے اس طاقت کے لیے جس طاقت کے ذریعے انسان برائی سے بچے, اور قوت اس طاقت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی نیکی کرے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہوئے کہ نیکی سے, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کے بغیر نہیں, اور کسی نیکی کے کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں. تو نیکی بھی ہوگی تو اللہ کی توفیق سے ہوگی, برائی سے بچاؤ ہوگا تو بھی اللہ تعالی کی توفیق اور قوت سے ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا اس کلمے کی کثرت سے آدمی کو گناہوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے اور نیکیوں کی توفیق بھی ہوتی ہے, اور اگر کسی پریشانی میں ہے تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانی سے بھی نجات ملے. یہ جو مشہور ہے نا کہ شیطان کا کوئی وسوسے آئیں, شیطانی خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں, ہے نا؟ یہ اس لیے ہے کہ شیطان اپنا داؤ چلانا چاہ رہا ہے, اپنی طاقت استعمال کرنا چاہ رہا ہے بندے کے اوپر, تو اس سے حفاظت بھی اسی میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے آگے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی چال تو بہت ہی کمزور ہے, اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لے لو, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم ساری امت کی طرف سے, اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ سے استغفار کرتے ہیں, اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنے شامت, ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معافیتوں اور گناہوں سے, نافرمانیوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما, عافیت کے ساتھ پوری فرما. یا اللہ رحمان یا رحیم, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنے رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جن لوگوں نے تحریری یا زبانی طور پر دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے, ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا مار المستجیرین, ہمارے ملک میں اے اللہ امن و امان پیدا فرما دے, بد امنی سے نجات عطا فرما. یا اللہ مولانا سعید احمد صاحب عبد جلال پوری رحمت اللہ علیہ, یا آپ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو درجات عالیہ عطا فرما, اپنے مقام صدق میں یا اللہ مقامات عالیہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کو اور مولانا عبد الغفور ندیم صاحب کو اور ان کے رفقا کو, یا اللہ جن کو ظالمانہ طور پر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو درجات عالیہ عطا فرما. اللہ ان کے رفقا میں جو لوگ بیمار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جن ظالموں نے یا اللہ ان حضرات کے اوپر حملے کیے, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سے اپنا انتقام لے, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کا انتقام لے. یا اللہ ہمارے ملک کو امریکہ کے غلامی سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کو امریکہ کے غیر مسلموں کے غلامی سے نجات عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ان کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی بدامنی اور خانہ جنگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ جو کچھ ہے یا اللہ بے شک ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ اپنے رحمت سے شامت اعمال کو دور فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوت المضطرین, رحمان الدنیا و رحیمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوت المضطرین, رحمان الدنیا و رحیمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا